السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہو رہا ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو voa.com پر لاگ ان کر کے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. حسب معمول ہم پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر انجم ہیرل گل. تو آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان عالمی خبروں میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں ترکی میں بغاوت کی کوشش کی مذمت کی جا رہی ہے، اور عالمی لیڈر منتخب حکومت کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کر رہے ہیں. اور پاکستان
کی طرف سے ترکی میں بغاوت کی ناکام کوشش کی مذمت. ترک عوام کا کردار بہت اہم تھا، سیاستدانوں اور تجزیہ کاروں کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
بھارت نے ترکی میں تمام فریقوں سے جمہوریت اور انتخابی فیصلے کی حمایت کرنے کی اپیل کی اور اپنے شہریوں کو گھروں میں رہنے کا مشورہ دیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
شور زدہ بھارتی کشمیر میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز پر جزوی پابندی کے بعد اخبارات اور کیبل ٹی وی پر بھی قدغن. سری نگر میں اخبارات کے چھاپ خانوں پر پولیس کے چھاپے. میں ہوں یوسف زمیل، مفصل رپورٹ سری نگر سے پیش کی جائے گی ذرا دیر بعد.
اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے فوج سے تعلق رکھنے والے ایک گروپ کی طرف سے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کے بعد ہفتے کی صبح استنبول میں اپنے حامیوں سے خطاب میں دعویٰ کیا کہ ملک کا کنٹرول حکومت کے پاس ہے اور بغاوت کو ناکام بنا دیا گیا. ترکی کی حکومت کے مطابق بغاوت میں حصہ لینے والے فوجیوں میں سے کم از کم 1500 کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ فوج کے چیف آف اسٹاف جنرل لوز یقر کو بازیاب کروا لیا گیا. ترکی کے سرکاری میڈیا کے مطابق لگ بھگ 200 باغیوں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں. اطلاعات کے مطابق باغی فوجیوں نے جنرل لوزی کو یرغمال بنا رکھا تھا. جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب ملک میں حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کے دوران لگ بھگ 190 افراد ہلاک اور 1100 سے زائد زخمی ہو گئے. بغاوت کی اطلاعات کے بعد صدر رجب طیب اردوان نے سب سے پہلے موبائل فون کے ذریعے ایک پیغام میں اس کوشش کی مذمت کرتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. انہوں نے استنبول پہنچنے پر پہلے نیوز کانفرنس کی اور بعد میں ہفتے کی صبح اپنے حامیوں سے خطاب کیا. مبصرین کہتے ہیں کہ ترک عوام نے حکومت کا تختہ الٹنے کی اس کوشش کو ناکام بنایا، جبکہ اس میں ترک حکومت کی حامی فوجوں نے بھی اہم کردار ادا کیا. ترکی کے انٹیلیجنس ادارے MIT کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مارشل لا کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا. ترکی کے وزیر اعظم بن علی یلدرم نے کہا کہ باغی فوجیوں کے پاس کچھ جنگی جہاز بھی تھے اور انہوں نے فضا سے گولہ باری بھی کی، لیکن انہیں روکنے کے لیے فوری طور پر حکومت کے جنگی جہاز حرکت میں آئے. انکرا اور استنبول میں رات بھر ہجان کی کیفیت رہی اور دھماکوں کی آواز سنائی دیتی رہیں. اسی دوران عینی شاہدوں کے مطابق جنگی جہاز نچلی پروازیں بھی کرتے رہے. ادھر دنیا بھر میں ترکی میں بغاوت کی کوششوں کی مذمت کی جا رہی ہے اور عالمی لیڈر منتخب حکومت کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کے ترجمان فرحان حق نے کہا ہے کہ سیکرٹری جنرل بغاوت کی کوشش کے بارے میں آگاہ ہیں اور ترکی میں ہونے والی پیش رفت کا بغور جائزہ لے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ صورتحال کی وضاحت کی خواہاں ہے اور ملک میں امن و امان قائم رکھنے کی اپیل کرتی ہے. امریکہ کے صدر براک اوباما نے ترکی میں ہونے والے واقعات پر تبادلہ خیال کے لیے رات کو امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ٹیلی فون پر بات کی. صدر اور وزیر خارجہ نے اتفاق کیا کہ ترکی میں تمام جماعتوں کو منتخب جمہوری حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور تشدد اور خون ریزی کی روک تھام کرنی چاہیے. جان کیری نے کہا کہ امریکی محکمہ خارجہ ترکی میں امریکی شہریوں کی سلامتی اور تحفظ پر اپنی توجہ مرکوز رکھے گا. نیٹو کی سیکرٹری جنرل جینس سٹولٹنبرگ نے کہا کہ وہ ترک وزیر خارجہ سے رابطے میں ہیں اور ترکی کے واقعات کا بغور جائزہ لے رہے ہیں. جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے ترجمان اسٹیفن زیبرڈ نے اپنے ٹویٹر پر پیغام میں لکھا کہ جمہوری عمل کا بہر صورت احترام ہونا چاہیے اور انسانی جانوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن نے کہا کہ انہیں ترکی میں ہونے والے واقعات پر تشویش ہے اور ہمارا سفارت خانہ صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے. جانسن نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں یہ لکھا تھا. صومالیہ کے صدر حسن شیخ محمد نے کہا کہ جمہوری عمل کو تبدیل کرنا ناقابل قبول ہے، یہ ایک بدقسمت واقعی ہے اور ہم خوش ہیں کہ شرقی قوتوں کو شکست دے دی گئی. اردوان صومالی حکومت اور تعمیری نو کی کوششوں کے بڑے حامی ہیں۔ وہ واحد غیر افریقی صدر ہیں جنہوں نے گزشتہ دو عشروں میں وہاں کا دورہ کیا ہے۔ ادھر پاکستان نے بھی ہفتے کے روز ترکی میں فوجی بغاوت کی کوششوں کی مذمت کی اور کہا کہ پاکستان ترکی کے عوام اور حکومت کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے ترکی میں جمہوری حکومت کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ بغاوت کے خلاف کھڑے ہونے والے ترک عوام کا عزم قابل ستائش ہے۔ پاکستان میں صرف حکمران جماعت ہی نے نہیں بلکہ دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی ترکی میں بغاوت کی کوشش کے خلاف بیانات سامنے آئے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے پاکستان کی طرف سے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور وہاں کی منتخب جمہوری حکومت سے مکمل یکجہتی کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے ترکی کی منتخب قیادت اور عوام کی مکمل حمایت کے عزم کو بھی دہرایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما فرت اللہ بابر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جس طرح ترکی کے عوام نے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کو روکنے میں کردار ادا کیا، وہ جمہوریت کے حامی لوگوں کے لیے حوصلہ افزا عمل ہے۔
اس کی ناکامی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ترک عوام نے حکومت کا اور جمہوریت کا ساتھ دے کر سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے ٹینکوں اور توپ خانے کا بھی مقابلہ نہتے ہاتھوں کے ساتھ کیا۔ تو ایک ڈیمونسٹریشن ہے اس بات کی کہ جب لوگوں کا ایتھوس ڈیموکریٹک ہو تو پھر وہ کسی آمریت کو نہیں آنے دیتے، اور وہ کھڑے ہو گئے اور فوجی بغاوت ناکام ہوئی۔
پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرنے والے ایک غیر سرکاری ادارے پل ڈیٹ کے سربراہ اور تجزیہ کار احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ ترکی میں بغاوت کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کوشش میں فوج بطور ایک ادارے کے شامل نہیں تھی۔
اس دفعہ بہت فرق تھا کہ یہ ایک ادارے کی کوشش نہیں تھی، ادارے کے اندر کچھ محدود لوگوں کی کوشش تھی، اور اس دوران سیاسی ادارے بھی کچھ مستحکم ہو چکے تھے اور عوامی تائید بھی حکومت کے ساتھ جو تھی وہ موجود تھی۔ تو یہ تمام چیزیں بروئے کار آ کے یہ کوشش ناکام ہوئی، جو بڑی خوش آئند ہے۔
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ ظفر الحق کہتے ہیں کہ ترکی میں بغاوت کی کوشش کے خلاف عوام کا رد عمل اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ جمہوریت ہی کو بہترین نظام حکومت سمجھتے ہیں۔
جس طریقے سے لوگوں نے رد عمل کا اظہار کیا اور اس میں اپنی جانیں بھی پیش کی، لیکن ٹینکوں سے لوگوں کو نکال نکال کر ان کو گرفتار بھی کیا اور ٹینکوں کے آگے لیٹ بھی گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیموکریسی کے لیے سینٹیمنٹ ہے وہ اس قدر مضبوط ہو چکا ہے تو وہ اس قسم کی حرکت کو لوگ برداشت کرنے کو تیار نہیں اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔
ترکی میں حکومت کا تختہ الٹنے کی اس کوشش میں فوج کے ایک گروہ کو روکنے میں نہ صرف ترک صدر کے حامیوں نے کردار ادا کیا بلکہ حزب مخالف کی جماعتوں نے بھی اس میں ان کا ساتھ دیا۔ فرت اللہ بابر کہتے ہیں کہ ترکی میں حزب اختلاف کی جماعتوں کا کردار مثالی رہا۔
تمام سیاسی جماعتیں، خواہ وہ حزب اختلاف کی ہو خواہ وہ حزب اقتدار کی ہو، انہیں جمہوریت کو بچانے کے لیے ایک ہونا چاہیے، خواہ ان کی آپس میں کتنی ہی شدید مخالفت کیوں نہ ہو۔
مسلم لیگ نون کے سینیٹر راجہ ظفر الحق کہتے ہیں کہ جس طرح ترکی میں بغاوت کی کوشش ناکام ہوئی اس کے اثرات دیگر ایسے ممالک میں بھی پڑیں گے جہاں جمہوریت اتنی مضبوط نہیں ہوئی ہے۔
میرا خیال ہے جی کہ اس کے اثرات نہ صرف ترکی میں ہوں گے بلکہ کئی ایسے ممالک میں بھی جہاں اگر جمہوریت ابھی تک اس طرح مستحکم نہیں ہوئی، جیسے انگلینڈ میں ہے، جیسے امریکہ میں ہے، پھر بھی جمہوریت کے لیے جو گلوبل سینٹیمنٹ ہے وہ اس کو اس سے کام حاصل ہوگا۔
ادھر پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے استنبول میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ اگر اس سلسلے میں خصوصی پروازوں کی ضرورت ہو تو ان کا بھی انتظام کیا جائے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت نے ترکی میں تمام فریقوں سے کہا ہے کہ وہ جمہوریت کی حمایت کریں اور خون ریزی سے گریز کریں۔ نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت نے ترکی میں تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جمہوریت کی حمایت اور انتخابی فیصلے کا احترام کریں اور خون خرابہ نہ کریں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس روپ نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ بھارت ترکی میں تمام فریقوں سے جمہوریت اور انتخابات کے فیصلے کا احترام کرنے اور خون خرابہ نہ کرنے کی اپیل کرتا ہے۔ یاد رہے کہ ترکی میں فوج کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت ترکی میں جاری سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس نے ترکی میں رہ رہے اپنے شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ صورتحال کے واضح ہو جانے تک عوامی مقامات پر جانے سے گریز کریں اور اپنے گھروں میں رہیں۔ وزیر خارجہ سشما سوراج نے اس اپیل کے علاوہ بھارتی شہریوں سے کہا کہ جب تک حالات معمول پر نہیں آ جاتے وہ ترکی کا دورہ نہ کریں۔ انہوں نے ترکی میں بھارتی شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ بھارتی سفارت خانے کے رابطے میں رہیں۔ سشما سوراج نے یہ بھی بتایا کہ فوج کے ایک طبقے کی جانب سے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کے بعد وہاں بھارت کے 148 طلبہ اور 38 عہدیداران پھنسے ہوئے ہیں، لیکن وہ بحفاظت ہیں۔ طلبہ کے ایک گروپ نے بھارتی نیوز چینلوں کو ایک ویڈیو پیغام بھیجا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ شمال مشرقی صوبہ ٹرابزون میں ہیں۔ وہ وہاں ورلڈ اسکول چیمپئن شپ 2016 میں حصہ لینے گئے تھے۔ تمل ناڈو کے طلبہ کے گروپ نے اس پیغام میں کہا کہ ہمارے والدین نے کچھ گھنٹے قبل ہمیں فون کر کے بتایا کہ انقرہ میں بم دھماکہ ہوا ہے، لیکن ہم ٹرابزون میں ہیں جہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، تاہم اس بارے میں غیر یقینی صورتحال ہے کہ چیمپئن شپ جاری رہے گی یا نہیں۔ یہ چیمپئن شپ 11 جولائی کو شروع ہوئی ہے اور اسے 18 جولائی کو ختم ہونا ہے۔ بھارتی سفارت خانہ نے اپنے شہریوں کی مدد کے لیے انقرہ اور استنبول میں ہیلپ لائن نمبر جاری کیے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ۔
ترکی کی حکومت نے جمعے کی شب ترک فوج کے ایک دھڑے کی جانب سے ملک کی منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کا الزام گولن تحریک پر عائد کیا۔ یہ تحریک ترک نجات مذہبی رہنما فتح اللہ گولن سے موسوم ہے، جو گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے خود ساختہ جلاوطنی پر امریکہ کی ریاست پینسلوینیا میں مقیم ہے۔ ترکی کی حکومت نے رواں سال مئی میں گولن تحریک کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا تھا کہ تنظیم کے ارکان حکومت کا تختہ الٹنے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ گولن تحریک کے ارکان چند سال پہلے تک صدر رجب طیب اردوان کے سرگرم حامی تھے، اور تحریک سے منسلک ذرائع ابلاغ نے اردوان اور ان کی جماعت آگ پارٹی کو ترک سیاست میں مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم 2013 میں پولیس اور محکمہ استغاثہ کے بعض افسران کی جانب سے صدر اردوان کے قریبی ساتھیوں اور اہل خانہ کے خلاف بدعنوانی کے الزام میں تحقیقات شروع کرنے کے بعد گولن تحریک اور حکمران جماعت کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ ترک حکومت کا الزام ہے کہ فتح اللہ گولن کے حامیوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت صحافت، عدلیہ، فوج، پولیس اور بیوروکریسی میں اپنا حلقہ اثر قائم کر رکھا ہے اور ریاست کے اندر ریاست تشکیل دے رکھی ہے۔ اس کے برعکس گولن تحریک کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ترک صدر اردوان ایک عامر ہیں جن کی حکومت کی بد انتظامی اور بدعنوانی سامنے لانے پر ان کی تحریک کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور آئیے اب کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کریں۔ بھارتی کشمیر میں پولیس نے ہفتے کے روز تمام نمایاں انگریزی اور مقامی زبانوں کے اخبارات صبح ہی صبح ان کے پرنٹنگ پر جا کر ضبط کر لیے۔ اس طرح انٹرنیٹ اور سیل فون سروسز کو بھی جزوی طور پر بند کر دیا گیا۔ تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے یوسف جمیل۔
پولیس نے جمعے اور سنیچر کی درمیانی شب کو سری نگر سے شائع ہونے والے بڑے بڑے اردو اور انگریزی اخبارات کے چھاپ خانوں پر چھاپے ڈال کر ان کی تباہت روک دی، اور جو اخبارات چھپ چکے تھے ان کی قارئین میں تقسیم روک دی گئی۔ کم سے کم 2 بڑے اخبارات کے پرنٹنگ عملے کو حراست میں لیا گیا، تاہم انہیں 3 سے 4 گھنٹے تک پولیس تھانوں میں روکنے کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ اس سے پہلے جمعے کی رات کیبل کے ذریعے حاصل کی جانے والی ٹیلی ویژن چینلز کی نشریات روک دی گئیں۔ کیبل آپریٹر سے کہا گیا تھا کہ وہ صرف تفریحی چینلز دکھائیں، لیکن جب انہوں نے ایسا کرنے سے معذوری ظاہر کی تو ان سے کہا گیا کہ وہ اپنا نیٹ ورک مکمل طور پر بند کر دیں۔ بھارتی کشمیر میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز پہلے ہی جزوی طور پر روک دی گئی تھیں۔ عہدیداروں نے اخبارات وغیرہ پر قدغنیں لگانے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان میں چھپی رپورٹوں اور تصاویر وغیرہ آگ پر تیل چھڑکنے کا موضوع بن رہی تھیں، لیکن صحافیوں نے پابندیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اخبارات کی اشاعت روکنے سے افواہ بازی کے لیے راہ ہموار ہوگی جو حالات پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ نیز انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ایسا ایک ایسے ملک میں کیا جا رہا ہے جہاں جمہوری نظام قائم ہے اور ذرائع ابلاغ کو جمہوری اداروں کو مستحکم بنانے کا ایک اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں گزشتہ 8 دن سے احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، جن کے دوران تشدد پر اتر آئے اور پتھراؤ کرنے والے ہجوموں پر حفاظی دستوں کی فائرنگ اور دوسری کاروائیوں میں 40 سے زائد افراد ہلاک اور تقریباً 2000 زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی لوگوں اور انسانی حقوق کارکنوں کا کہنا ہے کہ حفاظتی دستوں نے صورتحال سے نمٹنے کے دوران طاقت کا بے دریغ استعمال کیا ہے اور کئی واقعات میں نہتے اور پرامن مظاہرین پر بھی فائرنگ کی گئی، لیکن عہدیدار کہتے ہیں کہ حفاظتی دستوں نے اشتعال انگیزی کے باوجود صبر و تحمل سے کام لیا، حالانکہ سنگ باری اور تشدد کے واقعات میں ایک پولیس والا ہلاک اور 1500 کے قریب اہلکار زخمی ہو گئے اور بعض مقامات پر عسکریت پسندوں نے مظاہروں کی آڑ میں ان پر دستی بموں سے حملے بھی کیے۔ پرتشدد مظاہروں کا یہ سلسلہ 8 جولائی کے روز ایک معروف عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کو حفاظتی دستوں کی طرف سے ہلاک کیے جانے کے ساتھ ہی شروع ہوا تھا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پاکستان میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ویڈیوز اور متنازع بیانات سے شہرت پانے والی ماڈل قندیل بلوچ کو ہفتے کو ملتان میں قتل کر دیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق بظاہر یہ غیرت کے نام پر قتل کا معاملہ لگتا ہے اور ابتدائی تفتیش سے اس کا شبہ مقتولہ کے بھائی وسیم پر ظاہر کیا جا رہا ہے، جو واردات کے بعد سے غائب ہے۔ ملتان پولیس کے ایک اعلی عہدیدار اظہر اکرام نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا گیا ہے، جس کے بعد ہی وسوخ سے کچھ کہا جا سکے گا۔ ان کے بقول قندیل کے والدین اسے غیرت کے نام پر قتل بتا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس اس واقعے سے کی تمام پہلوؤں کی شناخت تفتیش کر رہی ہے۔ قندیل بلوچ نے حال ہی میں ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ انہیں جان کا خطرہ ہے اور حکومت انہیں سیکیورٹی فراہم کرے، تاہم پولیس عہدیداروں کے مطابق انہیں اس ضمن میں کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں 2,40,00,000 سے زائد بچے تعلیم سے محروم ہیں اور 8 سال کی عمر سے آدھے سے زیادہ بچے تعلیمی بجٹ میں اضافے کے باوجود پڑھ نہیں سکتے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان میں شعبہ تعلیم کے لیے مختص رقم میں گزشتہ سالوں کی نسبت حالیہ برسوں میں بتدریج اضافہ تو ہوا ہے، لیکن امریکہ میں قائم ایک تحقیقی ادارے ولسن سینٹر کی تازہ رپورٹ کے مطابق اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہو رہے، جس کی وجہ شعبہ تعلیم میں وسائل کی غیر دانشمندانہ تقسیم کو قرار دیا گیا ہے۔ ملک میں اسکول جانے کی عمر کے تقریباً 2,40,00,000 بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جبکہ رپورٹ کے مطابق مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ تیسری جماعت کے طلبہ کی نصف سے زائد تعداد اردو کا ایک سادہ جملہ بھی صحیح طور سے پڑھنے سے قاصر ہے، جو کہ تعلیمی معیار میں کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے شعبہ تعلیم کے لیے سالانہ بجٹ میں پہلے سے زیادہ رقم مختص کرنے کے علاوہ اساتذہ کی حاضری کو یقینی بنانے اور بچوں کے اسکولوں میں داخلے کی شرح کو بڑھانے کا عزم تو ظاہر کیا ہے، لیکن ماہرین کے بقول اس کے ساتھ ساتھ مختلف پہلوؤں پر توجہ دے کر ہی معیار تعلیم کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ معروف ماہر تعلیم ڈاکٹر خادم حسین ولسن سینٹر کی تازہ رپورٹ کے نتائج سے اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے قبل بھی مقامی اور بین الاقوامی رپورٹس میں ایسی ہی باتوں کی طرف اشارہ کیا جاتا رہا ہے۔ ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کے لیے مختص فنڈز کو معیار کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنے اور اساتذہ کی بنیادی صلاحیت کو بڑھانے پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔
اس کو حل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ کی تربیت کا انتظام کیا جائے۔ ادارے تو موجود ہیں، لیکن آن جاب جو ٹریننگ ہوتی ہے یا جو ریفریشر کورس ہوتا ہے یا جو نئی تحقیق سے پیڈاگوجیکل یا تدریس کے طریقہ کار سامنے آتے ہیں، ان سے بروقت باخبر نہیں ہوتے اساتذہ اور منتظمین جو ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کی پڑھانے کے طریقہ کار میں بنیادی خامی نظر آتی ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نگرانی کا جس طرح میں نے عرض کیا نظام، وہ تسلسل کے ساتھ نہیں ہے اور وہ مؤثر نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو مقامی آبادی ہے، جو کمیونٹی ہے جہاں پہ اسکول واقع ہوتا ہے، اس کو بھی مؤثر طور پہ شامل نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ تین ایسی چیزیں ہیں جن پہ فی الفور توجہ دینے کی ضرورت۔
حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شعبہ تعلیم کی بہتری کے لیے اساتذہ کی تربیت کے بھی خاطر خواہ انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ولسن سینٹر کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ماضی کی نسبت پاکستان میں صرف کاغذوں پر موجود تعلیمی اداروں یعنی گھوسٹ اسکولز کی تعداد میں بھی حالیہ برسوں میں کمی دیکھی گئی ہے، جو کہ خوشائند بات ہے۔ امریکہ بھی پاکستان میں شعبہ تعلیم کی بہتری کے لیے اعانت فراہم کرتا آ رہا ہے، جس میں اسکولوں کی تعمیر نو، ان میں سہولتوں کی فراہمی، اساتذہ کی تربیت اور طلبہ کے لیے وظائف دینا بھی شامل ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
دا دہشت گرد گروپ داعش نے جمعرات کے روز نیس میں ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. یہ دعویٰ داعش کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں کیا گیا جسے داعش کے میڈیا آؤٹ لیٹس کی طرف سے جاری کیا گیا. اس میں حملہ آور کو ایک سپاہی قرار دیا گیا. یہ واضح نہیں کہ آیا تیونس نژاد فرانسیسی حملہ آور کا دہشت گرد گروپ کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق ہے یا نہیں. تاہم فرانس کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے محمد الوج بوہلال صورت سے انتہا پسند بن گیا. فرانسیسی وزیر داخلہ کے مطابق بوہلال کے جاننے والوں کی طرف سے ابتدائی شہادت سے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے برس تک تنہا پسند انتہا پسند اسلامی نظریات کے ساتھ کسی نوعیت کے ربط کا اظہار نہیں کیا. فرانس کے استغاثہ دفتر نے کہا کہ پولیس نے باسٹل ڈے پر نیس میں کیے گئے حملے کے سلسلے میں کم از کم 3 افراد کو گرفتار کیا ہے جس میں 84 افراد ہلاک ہو گئے، متعدد زخمی ہیں. استغاثہ نے گرفتاریوں کے بارے میں مزید معلومات کا انکشاف نہیں کیا. فرانس میں قومی سطح پر 3 روزہ سوگ کا آغاز کر دیا گیا ہے. صدر براک اوباما نے جمعے کی شام وائٹ ہاؤس کے ایسٹ روم میں واشنگٹن میں تعینات سفارتکاروں کے ساتھ ایک سماجی ملاقات کا اہتمام کیا تھا، تاہم ایک بار پھر ان کے اپنے کلمات میں ایک اور حملے کا ذکر کیا. صدر براک اوباما نے نیس میں ہونے والے حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے دلوں میں دکھ کا احساس ہے، نیس میں ہم نے ایک اور حملہ دیکھا، یہ آزادی اور امن پر ایک مولک حملہ تھا. آج ہمارے دل فرانس کے عوام کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، جن میں تمام بے گناہ مرد اور خواتین کے علاوہ متعدد بچے شامل تھے جو اس المناک حملے میں زخمی یا ہلاک ہو گئے. صدر نے فرانسیسی سفیر جیرالڈ روب کو خوش آمدید کہتے ہوئے بتایا کہ اس سے پہلے آج ہی کے روز انہوں نے فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے. اوباما نے کہا کہ ہم اپنے فرانسیسی احباب کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا ارادہ کرتے ہیں، ہم دہشت گردی اور تشدد کے ناسور کے خلاف اپنے ملکوں کا دفاع کر رہے ہیں، ہم سب کو یہ خطرہ لاحق ہے. انہوں نے کہا کہ 67 ملکوں کا اتحاد چپ نہیں بیٹھے گا بلکہ داعش کے شدت پسند گروپ کو تباہ کر کے دم لے گا. اوباما نے کہا کہ 7 ارب کی اس دنیا میں چند افراد کی جانب سے نفرت اور تشدد کو بڑھاوا دینا کوئی معنی نہیں رکھتا جو محبت اور انسانیت میں بھرپور یقین رکھتے ہوں. کانگریس نے 9/11 یعنی 11 ستمبر 2001 کی رپورٹ کے نام نہاد 28 صفحات جاری کر دیے ہیں جنہیں ایک عشرے سے زائد میعاد قبل کلاسیفائڈ یا خفیہ کہا گیا. ان صفحات کے اجرا کے فوری بعد جمعے کو اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے کہا کہ یہ رپورٹ اس بات کی تصدیق کرے گی کہ جو بات ہم کچھ وقت سے کہتے آ رہے ہیں وہ یہ کہ مرتب کردہ مواد چھان بین کے قابل ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9/11 کمیشن نے اطلاعات کے بارے میں غور و غوث کیا تھا اور اسے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ادارے کے طور پر سعودی حکومت یا اعلی سعودی حکام نے 11 ستمبر 2001 کے حملوں کی مالی اعانت یا منصوبہ بندی کی تھی. چند قانون ساز اور ناقدین یہ سمجھتے ہیں کہ 9/11 حملوں میں سعودی حکومت نے کردار ادا کیا تھا اور حذف کردہ 28 صفحات کے مندرجات کو 13 برس تک سیگا راز میں رکھا گیا. امریکہ کے صدر براک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں تسلیم کیا ہے کہ ڈلس، بیٹن روچ اور مینیسوٹا میں ہونے والے المیہ واقعات کو نے ایسی کشمکش میں ڈال دیا ہے کہ ان واقعات کا کوئی جواز تلاش کر سکیں. تاہم صدر نے کہا کہ ملک اس حد تک منقسم نہیں جتنا کہ سمجھا جا رہا ہے. کمبوڈیا کی حزب اختلاف کے خود ساختہ جلا وطن لیڈر سیم رینزی نے یورپی یونین کی پارلیمنٹ کے ساتھ لابی کرے ہیں کہ کمبوڈیا کی حکومت کی طرف سے مخالف کی خلاف کڑی کارروائی اور گزشتہ ہفتے حکومت کے ایک بے باک ناقد کے قتل کے سلسلے میں کمبوڈیا پر پابندیاں لاگو کر دی جائیں. وائس آف امریکہ کی خمر سروس سے بات کرتے ہوئے رینزی نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ یورپ اپنے اسے ایک فیصلے پر عمل درآمد کرے گا جس کے تحت اس جنوب مشرقی ایشیائی ملک کے لیے امدادی پروگراموں کو انسانی حقوق میں بہتری کے ساتھ مشروط کر دیا جائے. وہ پارلیمنٹ کے ارکان سے بات چیت کر رہے تھے. خبریں ختم ہوئیں. جنوبی سوڈان کے صدر مقام میں جمعے کے روز سکون تھا کیونکہ حکومت اور اس کی مخالف فوجیں دونوں بظاہر اس فائر بندی کا احترام کر رہی تھیں جس کا اعلان اس ہفتے کے شروع میں کیا گیا. لیکن یہ سوال بدستور موجود ہے کہ آیا پچھلے سال جس امن معاہدے پر دستخط ہوئے تھے کیا اب بھی وہ کارگر ہو سکتا ہے؟ اس معاہدے کی جوبا میں تشدد کے واقعات کے ذریعے پوری شدت سے آزمائش ہوئی جس میں سینکڑوں لوگ مارے گئے اور حزب اختلاف کے رہنما ریک ماچار کو روپوش ہونا پڑا. نیروبی سے وائس آف امریکہ کی جل کریک کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات انجم ہیرل گل سے سنیے.
حالیہ دنوں میں صدر سلوا کیر کی ایس پی ایل اے فورسز اور ان کے حریف اول نائب صدر رائک مچار کے درمیان ہونے والی لڑائیوں میں کم از کم 270 افراد ہلاک اور لگ بھگ 36,000 عام شہری بے گھر ہوئے. تشدد کے حالیہ واقعات اس امن معاہدے پر ایک بڑی ضرب تھے جس پر تقریباً ایک سال پہلے دستخط ہوئے تھے اور جس کا مقصد حریف فورسز کے درمیان 20 مہینوں سے جاری لڑائیاں ختم کرنا تھا. پیر کے روز جس فائر بندی کا اعلان کیا گیا اس سے جوبا کو سکون ملا. لیکن کچھ تجزیہ کار اس بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہیں کہ آیا یہ فائر بندی جاری رہ سکے گی۔ یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس نامی تھنک ٹینک میں افریقہ سے متعلق پروگرام کی ڈائریکٹر سوزن سٹیگانٹ کہتی ہیں، اگر یہ فائر بندی در حقیقت سیاسی وعدے سے زیادہ اس بارے میں حفظ ما تقدم کے تحت ہوئی ہے کہ دونوں فورسز کے پاس یہ تسلیم کرنے اور دوبارہ اندازہ لگانے کا موقع موجود ہے کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم لڑائیاں دوبارہ شروع ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور تھنک ٹینک ورلڈ پیس فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ایلیکس ڈی وال اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ امن و استحکام کی تلاش کے سلسلے میں فائر بندی گمراہ کن ہو سکتی ہے۔ ان کے الفاظ، اس وقت جبہ میں سکون کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایس پی ایل اے کو کم از کم ایک تکنیکی نوعیت کی شکست سے دوچار کرا دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک بھر میں امن اور سیکیورٹی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسائل حل ہو گئے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ ہم بہت ہی مشکل وقت کی جانب جا رہے ہیں۔ جنوبی سوڈان کے ایک سیاسی تجزیہ کار ماوان موارتات کہتے ہیں کہ جنوبی سوڈان کا سیاسی منظرنامہ در حقیقت صرف دو اشخاص مچار اور کیر کو ملک رہنماؤں کے طور پر خدمات انجام دینے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھیوں نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لوگ یہ تجویز کر رہے ہیں کہ اگر دونوں فریق کسی اور کو نامزد کر دیں، یعنی سلوا کیر اور رائک ایک ہی وقت میں اپنے عہدے چھوڑ دیں اور ممکنہ طور پر اپنے نائبین کو عہدہ سنبھالنے کی اجازت دے دیں، تو ہو سکتا ہے کہ حالات تھوڑے بہت معمول پر آ جائیں، اور پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو معاہدے کی تکمیل کی جانب زیادہ بہتر تعاون مل سکے۔ ہمارے دوسرے اہم مسائل بدستور حل طلب ہیں، مثلاً ملک میں ریاستوں کی تعداد پر جاری تنازع جس کے بارے میں امن معاہدہ کوئی خاکہ پیش نہیں کرتا، اور کیر کی جانب سے ان کے گورنروں کی تعیناتی۔ مخالف فورسز کی فوجی چھاونیاں بھی بدستور جھگڑے کی ایک وجہ ہے۔ مزید یہ کہ مشرقی افریقی علاقائی بلاک آئی جی اے ڈی کی جانب سے یہ تجویز پیش کیے جانے کے بعد کہ وہاں یو این مشن کے لیے مزید مدد کی ضرورت ہے، کیر کا کہنا ہے کہ وہ جنوبی سوڈان میں غیر ملکی فوجی قبول نہیں کریں گے۔ اگرچہ جوبا کی لڑائی پر اس ہفتے بین الاقوامی توجہ مرکوز ہوئی ہے، تاہم انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے سینئر ریسرچر جیہان ہنری زور دے کر کے دارالحکومت کے باہر کے علاقوں کو فراموش نہیں کیا جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ واؤ بدستور شورش کا ایک آسان ہدف ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ یمبیو اور اس کے ارد گرد کے علاقے بھی شورش کا آسان ہدف ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اس سال کے شروع میں وہاں موجود اصل مسائل کو بھی دستاویزی شکل میں پیش کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ اور مشرقی ایکویٹوریا کے کچھ حصوں کے علاوہ بہت سے مختلف مقامات ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہاں عداوتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پورے جنوبی سوڈان میں انسانی ہمدردی کا بحران بظاہر بدتر شکل اختیار کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جمعے کے روز اقوام متحدہ کے خوراک کے عالمی ادارے نے اس رپورٹ کے ایک روز بعد کہ جوبا میں اس کے بہت سے بڑے خوراک کے گودام کو لوٹا جا چکا ہے، کہا کہ خوراک کے ذخیرے سکڑ چکے ہیں۔ عالمی ادارہ خوراک کا کہنا ہے کہ اس گودام میں 220,000 لوگوں کے لیے ایک ماہ کی لاگت کی خوراک اور غذائی رسدیں موجود تھیں۔ صدر کیر نے جو کہہ چکے ہیں کہ وہ جنوبی سوڈان میں مزید خون ریزی نہیں چاہتے، مچار سے اپیل کی ہے کہ وہ آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے مذاکرات کی میز پر آئیں۔ مسٹر مچار کا اتا پتہ ابھی تک نامعلوم ہے، اگرچہ ان کے بارے میں خیال ہے کہ وہ جوبا سے باہر ہیں لیکن وہ ملک کے اندر ہی ہیں۔ جب تک فریقین امن معاہدے کی شرائط کی پابندی کے لیے سیاسی رضامندی ظاہر نہیں کرتے، بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ جنوبی سوڈان کو آنے والے دنوں میں اس سے بھی زیادہ چیلنج درپیش ہو سکتے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام قطار کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔ خط آپ کے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہم آپ کے لیے یہ پروگرام نیوز شو پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے فوج سے تعلق رکھنے والے ایک گروپ کی طرف سے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کے بعد ہفتے کی صبح استنبول میں اپنے حامیوں سے خطاب میں دعویٰ کیا کہ ملک کا کنٹرول حکومت کے پاس ہے اور بغاوت کو ناکام بنا دیا گیا۔ ترکی کی حکومت کے مطابق بغاوت میں حصہ لینے والے فوجیوں میں سے کم از کم 1500 کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ فوج کے چیف آف اسٹاف جنرل ہلوزی اکر کو بازیاب کروا لیا گیا۔ ترکی کے سرکاری میڈیا کے مطابق لگ بھگ 200 فوجیوں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق باغی فوجیوں نے جنرل ہلوزی کو کمال بنا رکھا تھا۔ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب ملک میں حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کے دوران لگ بھگ 190 افراد ہلاک اور 1100 سے زائد زخمی ہوئے۔ بغاوت کی اطلاعات کے بعد صدر رجب طیب اردوان نے سب سے پہلے موبائل فون کے ذریعے ایک پیغام میں اس کوشش کی مذمت کرتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ انہوں نے استنبول پہنچنے پر پہلے نیوز کانفرنس کی اور بعد میں ہفتے کے صبح اپنے حامیوں سے خطاب کیا۔ مبصرین کہتے ہیں کہ ترک عوام نے حکومت کا تختہ الٹنے کی اس کوشش کو ناکام بنایا، جبکہ اس میں ترک حکومت کی حامی فوجوں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ ترکی کے انٹیلیجنس کے ادارے MIT کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مارشل لا کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ ترکی کے وزیر اعظم بن علی یلدرم نے کہا کہ باغی فوجیوں کے پاس کچھ جنگی جہاز بھی تھے اور انہوں نے فضا سے گولہ باری بھی کی، لیکن انہیں روکنے کے لیے فوری طور پر حکومت کے جنگی جہاز حرکت میں آ گئے۔ انکرا اور استنبول میں رات بھر ہجان کی سی کیفیت رہی اور دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی گئیں۔ اسی دوران عینی شاہدین کے مطابق جنگی جہاز نچلی پروازیں بھی کرتے رہے۔ دنیا بھر میں ترکی میں بغاوت کی کوشش کی مذمت کی جا رہی ہے اور عالمی لیڈر منتخب حکومت کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان فرحان حق نے کہا ہے کہ سیکرٹری جنرل بغاوت کی کوشش کے بارے میں آگاہ ہیں اور ترکی میں ہونے والی پیش رفت کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ صورتحال کی وضاحت کا خواہاں ہے اور ملک میں امن و امان قائم رکھنے کی اپیل کرتا ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے ترکی میں ہونے والے واقعات پر تبادلہ خیال کے لیے رات کو وزیر خارجہ جان کیری سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ صدر اور وزیر خارجہ نے اتفاق کیا کہ ترکی میں تمام جماعتوں کو منتخب جمہوری حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور تشدد اور خون ریزی کی روک تھام کرنی چاہیے۔ جان کیری نے کہا کہ امریکی محکمہ خارجہ ترکی میں امریکی شہریوں کی سلامتی اور تحفظ پر اپنی توجہ مرتکز رکھے گا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جنس سٹولٹن برگ نے کہا کہ وہ ترک وزیر خارجہ سے رابطے میں ہیں اور ترکی کے واقعات کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے ترجمان نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ جمہوری عمل کی بہت صورت احترام کیا جانا چاہیے اور انسانی جانوں کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن نے کہا کہ انہیں ترکی میں ہونے والے واقعات پر تشویش ہے اور ہمارا سفارت خانہ صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ وہ ٹویٹر پر یہ پیغام دے رہے تھے۔ صومالیہ کے صدر حسن شیخ محمد نے کہا کہ جمہوری عمل کو تبدیل کرنا ناقابل قبول ہے، بدقسمتی کا واقعہ ہے اور ہم خوش ہیں کہ شرقی قوتوں کو شکست دے دی گئی۔ ادھر پاکستان نے ہفتے کے روز ترکی میں فوجی بغاوت کی کوشش کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ترکی کے عوام اور حکومت کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ بھارت میں بھی ترکی نے تمام فریقوں سے کہا ہے کہ وہ جمہوریت کی حمایت کریں اور خون ریزی سے گریز کریں۔ ترکی کی حکومت نے جمعے کی شب ترک فوج کے ایک دھڑے کی جانب سے ملک کی منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کا الزام گولن تحریک پر عائد کیا ہے. یہ تحریک ترک نژاد مذہبی رہنما فتح اللہ گولن سے موسوم ہے، جو گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے خود ساختہ جلا وطنی پر امریکہ کی ریاست پینسلوانیا میں مقیم ہے. ترک حکومت کا الزام ہے کہ فتح اللہ گولن کے حامیوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت صحافت، عدلیہ، فوج، پولیس اور بیوروکریسی میں اپنا ہلکا اثر قائم کر رکھا ہے اور ریاست کے اندر ریاست تشکیل دی ہے. اس کے برعکس گولن تحریک کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ترک صدر اردوان ایک عامر ہیں جن کی حکومت کی بد انتظامی اور بدعنوانی سامنے لانے پر ان کی تحریک کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں پولیس نے ہفتے کے روز تمام نمایاں انگریزی اور مقامی زبانوں کے اخبارات صبح ہی صبح ان کے پرنٹنگ پریسوں پر جا کر ضبط کر لیے. اس طرح انٹرنیٹ اور سیل فون سروسز بھی جزوی طور پر بند کر دی گئی ہیں. پاکستان سے متعلق ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں 2,40,00,000 سے زائد بچے تعلیم سے محروم ہیں اور 8 سال کی عمر سے آدھے سے زیادہ بچے تعلیمی بجٹ میں اضافے کے باوجود اب پڑھ نہیں سکتے. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو ہفتے کے روز ایک ٹیلی فون کال میں بتایا ہے کہ آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملے کے ماسٹر مائنڈ عمر خراسانی کو اس کے 4 ساتھیوں سمیت اتحادی افواج نے ہلاک کر دیا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ سنیے.
وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی پاکستان اور افغانستان کا مشترکہ دشمن ہے جس کے خاتمے کے لیے بہتر تعاون ضروری ہے. یہ بات انہوں نے ہفتے کو افغانستان کے صدر اشرف غنی سے گفتگو میں کہی، جنہوں نے نواز شریف کی خیریت دریافت کرنے کے لیے انہیں فون کیا تھا. پاکستانی وزیر اعظم حال ہی میں لندن میں اپنے دل کے آپریشن کے بعد پاکستان واپس پہنچے ہیں. وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق افغان صدر کا کہنا تھا کہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر مہلک ترین دہشت گرد حملے کے منصوبہ ساز عمر خراسانی کو چند دن قبل افغانستان میں اتحادی فورسز کی کارروائی میں 4 دیگر ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیا گیا. ان کے بقول اسکول پر حملہ پاکستان اور دنیا کے لیے ایک بڑا سانحہ تھا اور اس کے ذمہ داران اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے. رواں ہفتے افغان صوبے ننگرہار میں ایک ڈرون حملے میں شدت پسندوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں عمر نرے عرف عمر خراسانی بھی مارا گیا تھا. پاکستانی حکام یہ کہتے آئے ہیں کہ کلدم تحریک طالبان پاکستان کا یہ کمانڈر افغانستان میں رہتے ہوئے پاکستان میں مہلک حملوں کی منصوبہ بندی کرتا رہا ہے. 16 دسمبر 2014 کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردوں کے حملے میں 150 کے لگ بھگ افراد موت کا شکار ہوئے تھے، جن میں 100 سے زائد طالب علم بھی شامل تھے. بیان کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے افغان سرزمین پر تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کو نشانہ بنانے پر افغان صدر کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے ایک بار پھر دہشت گردی کے خاتمے کے پاکستانی عزم کو دہراتے ہوئے کہا کہ ملک سے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی. گزشتہ ہفتے ہی افغان صدر اشرف غنی نے پولینڈ میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کے دوران پاکستان پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ وہ ان کے ملک میں مصالحتی کوششوں کے سلسلے میں کروائی گئی یقین دہانیوں پر کاربند نہیں، اور ان کے بقول وہ اچھے اور برے دہشت گردوں کے درمیان تمیز جاری رکھے ہوئے ہے. پاکستان نے صدر غنی کے اس بیان کو حقائق کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بغیر کسی تفریق کے تمام دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے اور اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کے عزم پر قائم ہے. افغان عہدیدار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان اپنے ہاں موجود افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کو نشانہ نہیں بنا رہا، جبکہ پاکستان کو یہ گلا رہا ہے کہ پاکستانی طالبان نے افغان علاقوں میں پناہ لے رکھی ہے اور افغانستان ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا. سرحد کی نگرانی کے امور سمیت افغانستان میں مصالحتی کوششوں میں پیش رفت نہ ہونے کے باعث بھی دونوں ملکوں کے تعلقات میں حالیہ ہفتوں کے دوران کشیدگی میں اضافہ دیکھا گیا تھا. مبصرین یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی الزام تراشی اور بیان بازی دونوں ملکوں اور خطے کے امن کے لیے مفید نہیں ہوگی اور اعتماد کی بحالی کے لیے اعلیٰ سطحی رابطے بہت اہم ہیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان میں ایک اور خاتون قندیل بلوچ کو بقول پولیس نے اس کے بھائی نے پنجاب کے شہر ملتان میں گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا. اسے غیرت کے نام پر قتل کا ایک اور واقعہ قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ پولیس کے مطابق قندیل کا بھائی اس مواد کے سبب برہم تھا جو اس نے سوشل میڈیا پر ڈالا تھا. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ سنیے.
26 سالہ سوشل میڈیا کی مشہور و معروف شخصیت قندیل بلوچ کے فیس بک پر ویڈیوز اور پیغامات کو فالو کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں تھی. ان کے ویڈیوز اور پیغامات متنازع بھی رہے اور ان پر تنقید بھی بہت ہوئی، لیکن ہفتے کے روز ملتان میں ان کی ہلاکت کے واقعے کو غیرت کے نام پر قتل قرار دیا گیا ہے اور پورے ملک میں اس قتل کی مذمت ہو رہی ہے. میڈیا سے گفتگو میں پولیس کے ایک عہدیدار نے قتل کی اس واردات کے بارے میں بتایا.
گلا گھونٹ کے اس کے بھائی وسیم نامی بھائی نے اس کو مارا ہے.
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ قندیل بلوچ کو, جس کا اصلی نام فوزیہ عظیم تھا, اس کا بھائی متنازع تصویروں اور ویڈیوز کی تشہیر پر دھمکیاں دیتا تھا اور وہ قندیل کے قتل کے بعد سے غائب ہے. پولیس وسیم نامی اس ملزم کو تلاش کر رہی ہے, جبکہ طبی ماہرین اس قتل کی میڈیکل رپورٹ بنانے کے لیے ضروری کارروائی کر رہے ہیں. 3 ہفتے قبل قندیل بلوچ نے متعلقہ سرکاری محکموں سے یہ کہتے ہوئے سیکیورٹی طلب کی تھی کہ ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں اور یہ کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. ان کی درخواست کا کیا رد عمل ہوا اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا. خواتین کے حقوق کی تنظیمیں اس قتل کو ملک میں غیرت کے نام پر ہونے والے قتل کا تسلسل قرار دے کر اس کی مذمت کر رہی ہیں. عورت فاؤنڈیشن کی عہدیدار ممتاز مغل نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ غیرت کے نام پر قتل کرنے والوں کو سزائیں نہیں مل پاتی. انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی رپورٹ کے مطابق غیرت کے نام پر قتل کے محض 6% ملزموں کو سزا مل پاتی ہے, باقی 94% بچ نکلتے ہیں کیونکہ مقدمات طویل ہو جاتے ہیں اور پھر راضی نامے ہو جاتے ہیں. قندیل بلوچ کے قتل کا ذکر کرتے ہوئے ممتاز مغل نے کہا
کہ بنیادی انسانی حق ہے کہ ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے یا اپنے سوشل میڈیا کو کس طرح سے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں ایسی جو ہے کوئی ایسی چیز تھی جو کہ اس کو اس کے لیے قتل کا باعث بنا. جو معاشرے میں اس کے ساتھ ہو رہا تھا, جس طرح سے وہ سچ کو بیان کرنا چاہ رہی تھی, اس طرح سے جب اس نے بیان کرنا شروع کیا اور اس کے بعد اس کو جب تھریٹس آنا شروع ہوئے, اس نے پریس کانفرنس بھی کی لیکن اس کو اس طرح سے سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کی گئی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا آج جو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ پورا گیم جو ہے وہ شروع ہوئی اور آخر اس کے فیملی ممبرس کو ہی اتنا موبلائز کر لیا گیا کہ اس کو انہوں نے غیرت کے نام پہ قتل کرنے پہ مجبور کر دیا.
سوشل میڈیا پر بھی بڑے وسیع پیمانے پر قندیل بلوچ کے قتل کی مذمت کی گئی ہے اور غیرت کے نام پر قتل کے موضوع پر آسکر ایوارڈ یافتہ دستاویزی فلم بنانے والی شرمین عبید چنائے نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ حکومت آخر کب غیرت کے نام پر قتل کے خلاف قانون بنائے گی. پاکستان میں مذہبی طبقے نے بھی قندیل بلوچ کے قتل کو ناجائز قرار دیا ہے. معروف مذہبی اسکالر مولانا طاہر اشرفی کا کہنا تھا,
افسوسناک بات ہے بہت ہی, کسی ایک جان کا قرآن نے کہا ہے کہ کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, اور وہ بھی ایک انسان تھی, اس کے آپ افکار نظریات اس کی عادتیں اس کے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اسے قتل کر دے.
اس برس رمضان المبارک سے پہلے رویت ہلال کمیٹی کے ایک رکن مفتی عبد القوی کے ساتھ قندیل بلوچ کی سیلفیز منظر عام پر آئی تھی, جو پاکستان میں نجی میڈیا پر کئی روز تک زیر بحث رہی اور جن کے نتیجے میں مفتی عبد القوی کی رویت ہلال کمیٹی کی رکنیت ختم کر دی گئی تھی. پولیس کے مطابق مقتولہ قندیل بلوچ کا بھائی ڈیرہ غازی خان میں موبائل فونز کی دکان چلاتا تھا. حال ہی میں ایک شخص نے ٹیلی ویژن پر آ کر قندیل بلوچ کے سابق شوہر ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ قندیل سے مختصر شادی سے ان کے ہاں ایک بیٹا بھی ہے. اس شخص کے دعوے پر قندیل نے تصدیق کی کہ وہ اس شخص کی بیوی رہی ہے, تاہم اس کا کہنا تھا کہ یہ شادی جبری تھی لہذا اس نے علیحدگی حاصل کر لی تھی. افضل رحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
بلوچستان کے سینکڑوں کسانوں نے بجلی کی طول پکڑتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کی مدت کے خلاف مظاہرہ کیا ہے. مزید تفصیلات کوئٹہ سے مرتضیٰ زہری کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں کاشتکاروں کی ایک تنظیم زمیندار ایکشن کمیٹی کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ صوبے میں پے در پے بجلی کے کمبے گرنے کے باعث 21 دن تک لگ بھگ 20 گھنٹے روزانہ کی لوڈ شیڈنگ نے ان کی فصلوں اور باغات کو بہت نقصان پہنچایا ہے. زمیندار ایکشن کمیٹی کے مرکزی عہدیدار آجی عبد الرحمان بازی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طویل لوڈ شیڈنگ کے دوران زمینداروں کو ایک محتاط اندازے کے مطابق اربوں روپے کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا.
ہم یہ چاہتے ہیں कि ये जो बलूचिस्तान के जमींदारों के इस 22 दिन के लोड शेडिंग में जो से नुकसान हुए हैं उनका अजाला किया जाए, क्योंकि इससे पहले 1997 में जमींदारों के जो बागात थे, जो फसलात थे, जो ट्यूबवेल्स थे, वो खुश्क हुए। 8 साल 9 साल खुशहाली हमने बर्दाश्त की। उसके बाद थोड़ा बहुत जमींदारों ने अपनी मदद आप जो कुछ थोड़ा बहुत बनाया, वो अब इस 26 दिन के लोड शेडिंग से वो राख के ढेर में तब्दील हो गया।
जमींदार एक्शन कमेटी ने इस सिलसिले में रवा हफ्ते क्वेटा में एहतजाजी मुजाहरा भी किया। कमेटी के अहदेदारों के मुताबिक मार्च 2014 में जमींदारों और वफाकी हुकूमत के दरमियान ये मुआहदा हुआ था कि ज़रई मकासद के लिए नस्ब बिजली के फीडर्स को रोज़ाना 8 घंटे बिला तातुल बिजली फराम की जाएगी।
बलोचिस्तान में जो 30,000 ट्यूबवेल जिसको विफाकिया और सूबाई हुकूमत हर साल 22 अरब रुपए सब्सिडी वापरा को देती है, हम ये चाहते हैं कि उसके मुकाबले में हमें जो 30,000 शमसी तवानाई ये तब्दील हो। और दूसरा जो हमारे जो नुकसान है वो जो बलोचिस्तान में जो 12.5 मिलियन एकड़ फुट पानी हर साल बारिश का ज़ाया होता है उस पर डैम्स बनाने के लिए भी जमींदारों का अजाला हो सकता है।
जमींदारों ने बलोचिस्तान हुकूमत को तजवीज़ दी है कि वो सूबे के 72 सैलाबी नालों पर छोटे डैम बनाने की मंजूरी दे ताकि आप पाशी के लिए पानी हासिल हो सके। सूबाई हुकूमत की जानिब से ताहाल काश्तकारों की इन तजावीज़ पर कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। ताहम हुकूमत का मौकिफ है कि हाल ही में किए गए इकदाम से सूबे में बिजली की फरामी में बेहतरी आई और ज़ेर तकमील मनसूबे मुकम्मल होने के बाद सूरतयाल मज़ीद बेहतर होगी। बलूचिस्तान में बिजली फराम करने के इदारे क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी कैस्को के तर्जमान का कहना है कि तेज़ हवाओं के बायस गिरने वाले बिजली के कम्बों की मरम्मत का काम मुकम्मल हो गया है और सूबे में ज़रई ट्यूबवेलों को बिजली की फरामी शुरू कर दी गई है। गुलाम मुर्तज़ा, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा।
दहशतगर्द ग्रुप दाश ने जुमेरात के रोज़ नीस में होने वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। यह दावा दाश की तरफ से जारी होने वाले एक बयान में किया गया है जिसमें हमलावर को एक सिपाही भी करार दिया गया है। यह वाजे नहीं किया त्यूनिस नजात फ्रांसीसी हमलावर का दहशतगर्द ग्रुप के साथ कोई बराह रास्त ताल्लुक था या नहीं। तहम फ्रांस के वजीर दाखिला के मुताबिक ऐसा मालूम होता है कि मोहम्मद अलहौज बूहलाल सूरत से इंतहा पसंद बन गया। उधर सदर बराक ओबामा ने नीस में होने वाले हमले का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे दिलों में दुख का एहसास है, नीस में हमने एक और हमला देखा, ये आज़ादी और अमन पर एक मौलिक हमला था। सदर ओबामा ने कहा कि हम अपने फ्रांसीसी अहबाब के साथ खड़े रहने का क़ियाज़म का दिफा करते हैं, हम दहशतगर्दी और तशद्दुद के नासूर के ख़िलाफ़ अपने मुल्कों का दिफा कर रहे हैं और हम सबको ये ख़तरा लाहिक है। अक्वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए हकूक इंसानी ज़ैद राद अल हुसैन ने खबरदार किया है कि हुकूमत और अपोजिशन फ़ौजों की तरफ से कसदन हज़ारों शामी शहरियों को भूखा मारना जंगी जुर्म बन सकता है। जनीवा में हाई कमिश्नर के सदर दफातर से लिजा श्लाइन की रिपोर्ट, नीलोफर मुगल से सुनिए।
अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के सरबरा ज़ैद राद अल हुसैन ने कहा है कि उन्हें शाम के 3 कस्बों में फंसे हुए कम अज़ कम 2 लाख शहरियों की हालत इज़ार से मुतालिक बहुत तशवीश है। वो कहते हैं कि शिमाली शहर हलब दारुलकूमत दमिश के नज़दीक दरिया कस्बा और हलब गवर्नरेट के मशरकी दही इलाके में मांजबी कस्बा दहशतगर्द ग्रुप दाइश और अलनुसरा फ्रंट के साथ साथ शामी और बागी फोर्सेस के हाथों जुल्म सितम का शिकार है। हाई कमिश्नर के तर्जुमान रूपर्ट कोलविल का कहना है कि बहुत से शहरी फिजाई और ज़मीनी हमलों में हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ इलाकों में दाइश की जानिब से बारूदी सुरंगों में भी जानी नुकसान हुआ है। कोलविल का कहना है कि ज़ैद ने तमाम फोर्सेस पर जोर दिया है कि वो कशीदा इलाकों में फंसे हुए हज़ारों शहरियों को कोई नुकसान ना पहुँचाएँ। उनके अल्फाज हैं,
Here he says the country is already a gigantic devastated graveyard. The number of war crimes already committed surpasses the worst nightmare.
वो कह रहे हैं कि मुल्क पहले ही एक बहुत बड़ा और मुकम्मल तौर पर तबाह शुदा कब्रिस्तान की तरह है। बहुत से जंगी जराइम जो हुए हैं वो बदतरीन हैं।
But it is in the power of both the attacking and defending forces and their foreign backers to minimize further civilian casualties.
लेकिन ये हमला करने वाली फोर्सेस दिफाई फोर्सेस और उनके गैर मुल्की हामियों के हाथ में है कि मजीद शहरी हलाक ना हो और मजीद जराइम और सफाकी ना हो और उन्हें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। हाई कमिश्नर का कहना है कि हलब शहर बाहर की दुनिया से कट कर रह गया है और खाने पीने की अशिया और अद्वियात में कमी हो रही है। مسٹر زید نے یہ تسلیم کیا کہ شام کے مختلف دھڑے بہت زیادہ بے رحم ہیں کہ انہیں معصوم خواتین، بچوں اور مردوں کی پرواہ نہیں جن کی زندگیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ ایک دن ان کے جرموں کا حساب کیا جائے گا جو انہوں نے سرزد کیے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں تسلیم کیا ہے کہ ڈیلس، بیٹن روچ اور مینیسوٹا میں ہونے والے المیہ واقعات نے ایک کشمکش میں ڈال دیا ہے کہ ان واقعات کا کوئی جواز تلاش کیا جا سکے۔ تاہم صدر نے دوبارہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ملک اس حد تک منقسم نہیں ہے جتنا کہ سمجھا جا رہا تھا۔ امریکی کے صدر براک اوباما نے کہا کہ ملک پولیس سے بہت سی توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں اور اس میں معاشرے میں پیدا ہونے والے مختلف سوالات کے جواب بھی شامل ہیں۔ صدر نے یہ بات جمعرات کے روز واشنگٹن میں منعقد ایک ٹاؤن ہال میٹنگ میں کہی جسے قومی سطح پر ٹیلی ویژن نے نشر کیا۔ اس پروگرام میں نسلی کشیدگیوں کے حالیہ سلسلے پر بحث کی گئی۔ نسلی کشیدگی صدر اوباما کے دور صدارت کا نمایاں موضوع رہا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات انجم ہیرلڈ گل سے سنیے۔
صدر اوباما کو نسلی کشیدگی کے حوالے سے بار بار تند و تیز سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ بلیک لائیوز میٹر نامی تحریکوں کے احتجاجیوں کو منافق کہنے والے ریاست ٹیکسس کے لیفٹیننٹ گورنر ڈین پیٹرک نے صدر سے مطالبہ کیا کہ وہ پولیس کی حمایت کے لیے مزید اقدامات کریں، جن میں وائٹ ہاؤس کو نیلے رنگ کی روشنیوں سے منور کرنا بھی شامل ہے۔ ریپبلکن جماعت سے تعلق رکھنے والے ڈین پیٹرک کا نیلے رنگ سے اشارہ پولیس کی نیلی وردیوں کی جانب تھا۔ جواب میں صدر اوباما کا کہنا تھا،
I have been unequivocal in condemning any rhetoric directed at police officers. So I think
میں نے ہمیشہ بڑے واضح انداز میں پولیس کے خلاف بیان بازی کی مذمت کی ہے، اس لیے میرے خیال میں لیفٹیننٹ گورنر صاحب آپ کو کوئی ایسا پیغام تلاش کرنا ہوگا جس میں فرگوسن میں ہونے والے واقعے سے لے کر اب تک قانون نافذ کرنے والوں کے لیے ٹھوس حمایت شامل نہ ہو، کیونکہ جیسا کہ باقی سب کرتے ہیں میں بھی اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے پولیس پر انحصار کرتا ہوں۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس کا اظہار پہلے ہی ہو چکا ہے، تاہم مجھے خوشی ہوگی کہ اسے آپ تک پہنچا سکوں۔ قومی سطح کے ٹیلی ویژن پر نشر کیے جانے والی اس ٹاؤن ہال ملاقات میں بہت سے ایسے چہرے بھی شامل تھے جو پولیس کے ساتھ مہلک جھڑپوں کے متاثرین میں سے تھے۔ مختلف نسلوں کے درمیان تعلقات کے حوالے سے صدر اوباما کسی ثالث کا کردار ادا کرنے سے گریزاں رہے ہیں۔ تاہم گزشتہ ہفتے ریاست لوزیانا اور مینیسوٹا میں سیاہ فام امریکیوں کے پولیس فائرنگ سے ہلاک ہونے اور پھر ریاست ٹیکسس کے شہر ڈیلس میں ایک نشانہ باز کے ہاتھوں پولیس افسران کے ہلاک ہونے کے واقعات کے بعد براک اوباما کے لیے ملک کا پہلا افریقی النسل امریکی صدر ہونے کے ناطے انہیں مجبوراً یہ ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
دوسری جنگ عظیم کے دوران 24 فروری 1942 کو مقبوضہ یورپ کے لوگوں کو ریڈیو پر یہ اعلان سنائی دیا، آج سے ہم روزانہ ٹھیک اسی وقت آپ کو امریکہ اور جنگ کی صورتحال سے آگاہ کیا کریں گے۔ ہماری خبریں اچھی یا بری ہو سکتی ہیں، لیکن ہم آپ کو سچ اور صرف سچ ہی بتائیں گے۔ آج سے لگ بھگ 75 برس قبل وائس آف امریکہ نے اپنے سامعین سے سچ کہنے کا جو وعدہ کیا تھا وہ آج بھی نبھایا جا رہا ہے۔ اس وعدے کے 34 برس بعد 12 جولائی 1976 کو امریکی کانگریس نے وائس آف امریکہ کے چارٹر یعنی منشور کی منظوری دی تھی، جس میں اسی وعدے کی تجدید کی گئی ہے۔ بعد ازاں یہ منشور اس وقت کے صدر جیرالڈ فورڈ کے دستخط کے بعد باقاعدہ قانون بن گیا تھا۔ اس منشور میں کہا گیا ہے کہ وائس آف امریکہ اپنے سامعین کے لیے خبروں کے ایک بااعتماد اور مؤثر ذریعے کے طور پر کام جاری رکھے گا اور انہیں درست، غیر جانبدارانہ اور جامع خبریں پہنچائے گا۔ منشور کی دوسری شق کے مطابق وی او اے امریکی معاشرے کے کسی ایک طبقے کا نمائندہ نہیں ہوگا اور امریکہ کی غالب سوچ اور اداروں کی ایک متوازن اور جامع تصویر پیش کرے گا۔ منشور کی تیسری شق میں کہا گیا ہے کہ وائس آف امریکہ امریکہ کی پالیسیوں کو واضح اور مؤثر طور پر دنیا کے سامنے پیش کرے گا اور ان پالیسیوں پر ذمہ دارانہ بحث و تمہیز کرائے گا اور اس پر تبصرے پیش کیے جائیں گے۔ اس منشور کی پہلی شق وائس آف امریکہ کی صحافتی ساکھ کے تحفظ کی ضامن ہے، جس کے تحت امریکی حکومت کا کوئی اہلکار ادارے سے منسلک کسی صحافی پر کسی خبر کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ منشور کی دوسری شق میں اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ یہ ادارہ امریکہ کے جغرافیائی، عمرانی اور معاشرتی تنوع کا ترجمان ہو اور یہاں کے سمندروں سے لے کر صحراؤں، جامعات سے لے کر کارخانوں، ہالی ووڈ سے لے کر دانشگاہوں اور مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں، حتیٰ کہ دہریوں سمیت یہاں بسنے والے تمام طبقات کی ترجمانی کرے۔ وائس آف امریکہ کی منشور کی تیسری شق اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ عالمی برادری کسی بھی اہم مسئلے پر امریکہ کے موقف اور اس کے جواز سے مکمل طور پر آگاہ رہے۔ وائس آف امریکہ کی منشور کی 40ویں سالگرہ پر ادارے کی ڈائریکٹر اماندہ بینٹ نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے، اماندہ بینٹ کہہ رہی تھیں، وائس آف امریکہ کا چارٹر پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ دنیا کو آج پہلے سے کہیں زیادہ ایک بااعتماد اور موقر نشریاتی ادارے کی ضرورت ہے جس پر وہ خبروں اور معلومات کے حصول کے لیے انحصار کر سکے، اور وائس آف امریکہ کا یہ چارٹر یقینی بناتا ہے کہ ہم ایک ایسا ہی ادارہ بنیں جس پر لوگ اعتماد کر سکیں۔ یہ منشور وائس آف امریکہ کے لیے بدستور نشان راہ ہے جو ادارے کی سمت کا تعین کرتا ہے اور یہ یقینی بناتا ہے کہ وی او اے سچائی بتانے کے اپنے مشن پر کاربند رہے۔ اور جیسا کہ ڈائریکٹر بینٹ نے کہا کہ امریکی سوچ و فکر کے تمام پہلوؤں کی عکاسی کرتا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ایک ارب روپے کے بزنس کی توقع کے ساتھ سلطان ریلیز ہو گئی، تفصیل سنیے فکرو فن میں۔
کھچا کھچ بھرے اسٹیڈیم میں اسپورٹک ماحول، سبھی لوگ سلطان کا انتظار کرتے ہیں۔
بالی ووڈ کے دبنگ خان کی روایت رہی ہے کہ وہ ہر سال عید پر اپنی نئی فلم ریلیز کرتے ہیں، اور اس بار بھی جس فلم کا سب کو انتظار تھا اور ریلیز سے پہلے جس فلم کی سب سے زیادہ دھوم تھی وہ سلمان خان کی سلطان ہے۔
نہ وہ آنکھیں روحانی کہیں، نہ وہ چہرہ نورانی کہیں، کہیں دل والی باتیں بھی نہ، نہ وہ سجری جوانی کہیں، جگ گھومے تھارے جیسا نہ کوئی، جگ گھومے تھارے جیسا۔
پاکستان میں سینما گھروں کی زینت بننے والی فلم سلطان میں سلمان خان نے روپ دھارا ہے ہریانہ کے ایک پہلوان کا، اور اپنے کردار میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے کی حسب معمول جم کر محنت، جسے دیکھ کر لگتا یہی ہے کہ سلمان کی دیگر فلموں کی طرح سلطان بھی 100 کروڑ کا بزنس کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گی۔
لوکل چیمپئن کو کیا کے ساتھ لڑے گی پرولی کی شیرنی؟ ارفا
کی لڑکی ہے جسے ڈاکٹر کی شادی ڈاکٹر سے ہو گیا، انجینئر کی انجینئر سے، پہلوان کی جوڑی پہلوان سے بڑھے گی نا۔
یو فلمز کے ایک عہدیدار محمد ناصر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سلطان کی شوٹنگ ہریانہ کے ساتھ ساتھ ہنگری اور یورپ کے دیگر ملکوں میں کی گئی، جبکہ ممبئی کے فلم سٹی اسٹوڈیو میں اولمپک گیمز، ورلڈ ریسلنگ چیمپئن شپ اور ایشین گیمز کے ایسے سیٹ تخلیق کیے گئے جن پر حقیقت کا گمان ہوتا ہے۔
ریڈی جے، بیس بڑا بیس، گولی کھا کے مارے گا کے۔
سلمان خان کا کہنا ہے کہ سلطان کا ہر سین میرے خون پسینے، محنت اور آنسوؤں کی ترجمانی کرتا ہے۔
تمہاری کہانی سننے کے بعد آئی بلیو یو بلونگ ان دیٹ ڈرنک۔
یہ لڑے گا کہاں سے پکڑ کے لائے سے آکاش؟
اٹس اے ینگ مین سپورٹ آکاش،
پیٹ نکلا ہوا ہے اس کا،
اور تم 40 سال کی ایک رن ڈاؤن دیسی ریسلر اٹھا لائے۔
آکاش اولمپک گولڈ میڈلسٹ ہے، ورلڈ چیمپئن تھا ریسلنگ،
لیکن کتنے سال پہلے؟ ہاں
دیکھا تجھ میں کتنی ریسلنگ باقی ہے۔ Down and out. I don't train dead people.
منہ پہلوانی ضرور چھوڑی ہے پر لڑنا نہیں بھولا۔
سلطان میں سلمان خان کی ہیروئن انوشکا شرما ہیں، جبکہ شاہ رخ خان بھی بطور مہمان اداکار نظر آئیں گے۔
سلطان ٹھہر جا، سپنے دیکھنا اچھی بات ہے پر کئی بار ان کے پیچھے دوڑتے دوڑتے نا اپنے پیچھے چھوٹ جاتے ہیں۔
فلم ڈائریکٹ کی ہے علی عباس ظفر نے اور میوزک وشال شیکھر کا ہے۔
نہ تو ہنسنا رومانی کہیں، نہ تو خوشبو سہانی کہیں، نہ وہ رنگ لی اداؤں دیکھیں، نہ وہ پیاری سی نادانی کہیں، جیسی تو ہے ویسی رہنا، جگ گھومے آتھار جیسا نہ کوئی، جگ گھومے آتھار جیسا۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urduvoa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور اس کے ساتھ ہی یہ نیوز شو اب ختم ہوا ہے۔ ایڈیٹر قمر عباس جعفری تھے، میرے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر نیلسن لوپیز۔ بہجت، آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے اس وعدے کے ساتھ کہ اس سے اگلے نیوز شو میں پھر آپ کا میرا ساتھ ہوگا۔ اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ۔ آج آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہے ہیں اسد حسن، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی گلروخ۔ بہجت کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔